a unifying source, force. آیتیں میں نے جو انتخاب کی اس عنوان کو آگے بڑھانے کے لیے وہ سورہ آل عمران کی 103 سے لے کر 105 آیت جن کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا. بالکل مختصر سا خلاصہ گزشتہ کے 7 مجالس کا. ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ مت کرو. جیسا کہ عنوان ہے کہ دین کبھی بھی انسانوں کو بانٹنے نہیں آیا, انسانوں کو ملانے آیا ہے. کان الناس امتم واحدہ کی میں نے ابتدا میں آیت پڑھی تھی کہ لوگ تو ایک امت تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے بغی کر کر, انوی کر کر, گریڈ کر کر یہ آپس میں لڑنے لگے. یعنی اللہ کی طرف سے ذاتی طور پر ان کے یہاں کوئی عیب نہیں تھا. ان کا دنیا کو مستقل دیکھنا اللہ کے بغیر ان کے دنیا کو لوٹنے کا سبب بنا اور اس لوٹ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے لگے اور ظلم کا سلسلہ شروع ہوا. تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا, نبیوں کو بھیجا, کتاب کو بھیجا تاکہ ان کے درمیان اس بات پر فیصلہ کیا جائے جس بات پر یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے. یعنی ایک طریقے کا ابتدا میں سسٹم آف آربیٹریشن, اگر دونوں راضی ہو کر آ جاتے ہیں اللہ کی بات پر, نہیں تو پھر سسٹم آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, کہ جسٹس کو پھر ایڈمنسٹر کروا دیا جائے, یا تو آربیٹریشن ہو جائے. تم بھی اللہ کو مانتے ہو, میں بھی اللہ کو مانتا ہوں, اس کے میں نے مثالیں دی کہ جب انسان اخروی چیز کو بڑا سمجھتا ہے اور دنیاوی حیات کو محدود سمجھتا ہے تو کبھی نہیں چاہتا اعلیٰ دے کر ادنا لے لے. تو اگر اپنا حق بھی بنتا ہے تو کہے گا مجھے حق سے زیادہ نہ چاہیے, مجھے میرا حق دے دو بس میں کافی ہوں. اگر کچھ کم مل جاتا ہے تو بھی مجھے پرابلم نہیں ہوگا, کیونکہ جو کم لوں گا وہ زیادہ کر کر اللہ دے دے گا کہ تو نے میری لاج رکھ لی, جھگڑے کو تو نے اہمیت نہ دی, مل جانے کو اہمیت دی. اسی عنوان سے ان آیات میں میں نے جو تلاوت کی, جو پہلی آیت ہے, 3 مرحلوں پر ہم کو لے جاتی ہے. پہلا مرحلہ, وکنتم الا شفا حفرت من النار, تم تو شرک کی حالت میں, بے دینی کی حالت میں, فسق و فجور کی حالت میں تمہاری حالت کیا تھی؟ تم جہنم کے کنارے پر ٹھہرے ہوئے تھے, اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کے ذریعے سے کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ. پہلا مرحلہ تمہاری جہنم سے دوری کا, کلمہ لا الہ الا اللہ بنا اور اس کے بعد تم آگے بڑھتے گئے. تم تو پھر دشمن تھے, تمہارے درمیان ہم نے الفت ایجاد کی اور تم پھر بھائی بھائی بن گئے. یہ دوسری نعمت ہماری تمہارے اوپر, پہلے ایمان کی دولت, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کے ذریعے سے, اور اس کے بعد ایمان کے ذریعے سے. انما المؤمنون اخوا, جب ایمان آ جاتا ہے دل کی کدورتیں قدورتیں ختم ہونے لگتی ہیں اور انسان کے دل ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں. ایمان کا لازمی تقاضا, انہیرنٹ کوالٹی ایمان کی, ملنا ہے, ملنا ہے. تو اللہ نے کیا کیا, اسلام کے بعد ایمان لائے, الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, اور پھر تم بھائی بھائی بن گئے آپس میں. اس سے آگے کا مرحلہ یہ آیت شروع کرتی ہے, جو چیز اللہ کے یہاں سے پیور آئی ہے, پیور آئی ہے, اس کو تھام لو. کوئی کرپشن کو اللہ کے طرف سے اللہ نہیں کہے گا کہ تھام لو, امپاسبل ہے, امپاسبل ہے. سبحانہ ہوا تعالی اما یصفون, عیب ہماری ذات میں ذاتی نہیں ہے, توجہ کا محتاج, عیب ہماری ذات میں ذاتی نہیں ہے, معاذ اللہ, اللہ کی ذات میں ذاتی کیسے ہوگا. ہم جب خیر سے دور ہوتے ہیں، برائی کی طرف جاتے ہیں، ہماری دنیاوی خواہشات ہم کو برائی کی طرف لاتی ہیں۔ جس کو دنیا بنانے کی قدرت ہو، کائنات بنانے کی قدرت ہو، جس کے پاس کوئی خواہش نفسی نہ ہو، اس میں عیب کہاں سے آئے گا کہ وہ عیب کے ذریعے سے ہم کو عیب کے حوالے کرے گا؟ اسی بنیاد پہ ذکر ہوا تھا جہاں پر کہا جا رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر۔ کوئی بھی اولی الامر اگر پیور نہیں ہے تو اطاعت کے لائق نہیں ہوگا۔ ظالم کی اطاعت اللہ کے دربار سے لینے کی کوشش نہ کرنا۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ تو یہاں پر بھی کہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، مراد یہی ہے پیور چیز کو پکڑ لینا۔ قرآن پیور ہے، رسول وما ينطق عن الهوى ہیں، قرآن کی آیت، رسول اپنی ہوا نفس سے بات نہیں کرتے۔ جب ہوا نفس سے بات نہیں کرتے، امپیورٹی آنے کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر امپیورٹی آ جاتی تو پھر قرآن جو رسول کے ذریعے سے آئی ہے اس کو ہم قبول نہیں کر پاتے تھے۔ نہیں معلوم کہاں پر پیور ہے کہاں پر امپیور ہے۔ قرآن نے اپنی گارنٹی خود ہی لے لی، اس کے بعد قرآن کی حفاظت کی بات کی کہ اس کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا۔ رسول قرآن بھی بولتے تھے، غیر قرآن بھی بولتے تھے۔ جو غیر قرآن ہوتا تھا وہی ہوتی تھی لیکن اللہ کے یہاں سے ہوتی تھی، لیکن کہتے تھے یہ قرآن نہیں حدیث میں۔ آج تک قرآن اور حدیث میں اختلاط نہیں ہوا، کوئی نہیں کہتا نہیں یہ حدیث ہے یہ آیت ہے، دوسرا نہیں کہتا یہ آیت ہے یہ حدیث ہے۔ اتنا صاف رکھا تاکہ پیورٹی مینٹین ہو۔ جب پیورٹی مینٹین ہو گئی تو کہا انا نحن نزلنا الذکر انا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک بے شک بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر قرآن میں کوئی امپیورٹی آ جاتی ہوتی تو ہرگز اللہ کوئی امپیور چیز کی حفاظت نہ کرتا۔ کوئی امپیور چیز کی انٹرپریٹیشن امپیورٹی کے مائنڈ رکھنے والے کر سکتے ہیں، قرآن میں امپیورٹی نہیں آتی۔ اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے، وہ چیزیں جس کے لیے اللہ محکمات دیا ہے وہ واضح ہیں، جو متشابہات ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں، صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ تو قرآن کی حفاظت کر رہا ہے تو قرآن بھی ہو گئے، آیات ہو گئی، قرآن کتاب کے طور پر ایک پیور چیز ہو گئی۔ واعتصموا بحبل اللہ میں قرآن یقیناً شامل ہو گئی، رسول یقیناً شامل ہو گئے۔ آئی بات اہل بیت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کوئی بھی عاقل بیکار گفتگو جس کا کوئی ہدایت سے ربط نہ ہو ایسی کتاب میں کہ جو ہدایت للمومنین ہدایت للناس ہے، اس میں شامل نہیں کرتا، کوئی بھی شامل نہیں کرتا۔ تو مالک یہ اہل بیت کی تطہیر کی بات کیوں کر رہا ہے؟ انما یرید اللہ، اور پھر ان کا ارادہ بھی کیوں کر رہا ہے؟ اس کا ارادہ بھی کیوں کر رہا ہے؟ کوئی مقصد ہوگا ارادے کا۔ ہم آپ بغیر کوئی مقصد کے عام طور پہ ارادہ نہیں کرتے، تو اللہ وہ بھی کہہ رہا خاص انما یرید اللہ، نہیں کرتا اللہ مگر یہ ارادہ، حصر ہے نہیں کرتا۔ انما کا مطلب نہیں کرتا مگر، کیا نہیں کرتا مگر؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ کہ رجس تمہارے سے دور کر دے۔ کون؟ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ رجس دور کیوں کر رہا ہے؟ جہاں رجس آ جائے گا وہاں پیورٹی باقی نہیں رہے گی۔ رجس کہتے ہیں نجاست شرک کو، مادی نجاست کے لیے فقط ایک جگہ رجس آیا ہے جو سور کے گوشت کے لیے آیا ہے۔ جہاں جہاں پر لفظ رجس آیا ہے قرآن میں، ہمیشہ معنوی نجاست کے لیے آیا ہے، میٹیریل نجاست کے لیے ایک ہی جگہ آیا ہے، وہ سور کے گوشت کے لیے۔ باقی جگہ جہاں جہاں آیا ہے وہ میٹیریل نہیں، معنوی اسپریچل نجاست کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیسے پاک کر دے رہا ہے اہل بیت کو؟ کوئی قسم کی اسپریچل نجاست، یعنی وہ نجاست جو شرک سے آتی ہے یا شرک سے قریب ہونے سے آتی ہے یا دنیا کی پرستش سے آتی ہے یا دنیا سے مرعوب ہونے کے نتیجے سے آتی ہے، یہ تمام چیزیں اب ذات اہل بیت میں نظر نہیں آئیں گی۔ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے۔ تو واعتصموا بحبل اللہ میں یقیناً اہل بیت بھی آ جائیں گے۔ پھر میں نے وہ بھی آیت آپ لوگ روایت میں نے کوٹ کی، رسول کی معروف متواتر حدیث، جو تمام سطح میں صحیح سطح میں موجود ہے اور ہمارے یہاں پر بھی موجود ہے. 200 اصحاب نے نقل کیا ہے, ان میں نے تمہارے درمیان انی تارکم فیکم السخلین, میں تمہارے درمیان دو مہم توشے چھوڑے جاتا ہوں. سخل کہتے ہیں عام طور پہ وہ چیز جو توشے کے عنوان سے ہوتی ہے, سخل کہتے ہیں گران چیز کو, اہم چیز کو. ہم سخل پڑھتے ہیں اسی کو دو زبر دے کر سے اور قاف میں. سخلین سے مراد ہوتی ہے جو ایسے توشے چھوڑے جا رہا ہوں تمہیں, کتاب اللہ و اطرتی, اور جو ان سے تمسک کر لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. بڑی بات کہہ رہے ہیں رسول, جو ان سے تمسک کر لے گا قرآن سے اور اہل بیت سے کبھی گمراہ نہیں ہوگا. وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْزُ, اور یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے مگر یہ کہ روز قیامت حوض پر مجھ سے ملاقات کریں. قرآن کی پیورٹی گارنٹی, اہل بیت کی پیورٹی گارنٹی, جب یہ دو پیورٹیز گارنٹی ہو گئیں تو وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا حصہ بن گئیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو تھامے رہو, قرآن کو, رسول کو, اہل بیت کو. یہ عجیب بات ہے, آج کی مجلس کی طرف گریز کر رہا ہوں, یہ عجیب بات ہے. ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کوئی نعمت کسی قوم پر اگر دی ہو جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدل دیں اللہ وہ نعمت ان سے نہیں لیتا. اللہ کوئی نعمت جو کسی قوم کو عطا کی ہو اگر وہ اس نعمت کی قدردانی کریں تو اللہ وہ نعمت ان سے نہیں چھین لیتا. اور یہ آیت آتی ہے اسی آیت کے ذیل میں جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز جب تک کہ قوم اپنے سے نہ کرے ہم اس کو نہیں دیں گے. ما یغیر اللہ ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرے گا تب تک کہ وہ اپنی حالت کو تبدیل نہ کریں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنے حالت کے بدلنے کا اقبال نے کہہ دیا. جب قوم نے اچھائی کی تو اچھائی ہوئی, برائی کی تو برائی, اور آیتوں میں آتا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نعمت اگر ہم دیں گے تو اس آیت کے ذیل میں اگر تم اس نعمت کے مستحق ہیں تو بغیر تمہارے غیر مستحق ہونے کے ہم اس کو چھینیں گے نہیں, ہم اس کو چھینیں گے نہیں. رسول کی رحلت ہو گئی, رسول کی رحلت ہو گئی. اصحاب نے رسول کا ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ اگر ساتھ نہ دیتے ہوتے تو یہ سب فتوحات ممکن ہوتی, اسلام کا اسٹیبلش ہونا ممکن ہوتا, قرآن کا آنا اور اتنے سالوں میں 23 سال میں اس کا پھیلنا ممکن ہوتا, تو یہ تو نہیں ہوا. اور رسول نے حج سے آتے وقت, آخری حج سے آتے وقت, حجت الوداع سے آتے وقت اپنی بات کہہ لی قوم سے, کیا میں نے تمہارے اوپر حق ادا کر دیا رسالت کا؟ سب نے کہا بلا بلا. آپ نے سر اٹھایا آسمان کی طرف کہ مالک میری قوم نے گواہی دے دیا جن کی طرف تو نے مجھے بھیجا تھا. تو قوم نے کوئی برائی نہیں کی, منافقین تھے کونے میں تھے. سورہ منافقون آیا اکثریت کے لیے نہیں آیا, شرزمت خلیل کے لیے آیا, کم لوگوں کے لیے آیا. منافقین کی آیتیں بہت ہیں, سورہ ہے, لیکن پتا چلتا ہے کہ ان میں سے یہ جو سرغنے ہوتے تھے وہ ہوتے تھے ائمت الکفر جس کو کہا جاتا ہے, بہت کم لوگ تھے. تو جب رسول چلے گئے قوم نے اپنا حق ادا کر دیا تو رسول کی رحمت کی جگہ پر صفر کر دیا, کوئی ایسی چیز باقی نہیں رکھی کہ جو رسول کی جانشینی کر سکتی ہو, جبکہ رسول نے کہا من کنت مولاہ فہذا لی مولا. تو رحمت رسول کیسے کم ہو گئی؟ اللہ نے تو کم نہیں کی. یس, ہم کو سخلین والی حدیث بھی سمجھا رہی ہے, ہم کو من کنت مولا, اور یہ دونوں بھی حدیثیں متواتر ہیں اہل سنت اور شیعوں کے درمیان. میں نے یہ پوری مجالس میں ایک بھی روایت نہیں پڑھی ہے کہ جو اہل سنت قبول نہ کرتے ہوں اور شیعہ قبول کرتے ہوں یا وائسی ورسا, ایسی کوئی نہیں پڑھی. اور جو روایتیں استعمال کی ہیں 90%+ تواتر والی استعمال کی ہے, تاکہ کوئی یہ نہ ہو, بلکہ استدلال میں فقط تواتر کی آیت روایتیں استعمال کی ہیں اور 95% میری گفتگو فقط اور فقط آیتوں پر مبنی ہے. سپورٹ کے لیے میں نے روایات لائی ہیں وہ بھی متواتر. تو جو ہدایت مل گئی تھی تو وہ ہدایت ملنے کے نتیجے میں یہ حرکت کو آگے بڑھانا تھا. اس کے بعد کئی جو بات آئی ہے آیت میں کہ چلو آپس میں حبل کو پکڑ لیے, رسول کو, قرآن کو, آل رسول کو پکڑ لیا, تب کیا ہوگا, ڈائریکشن کہاں ملے گا. 104 آیت ڈائریکشن کی طرف لے جاتی. میں نے اشارہ کیا تھا تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے, واتسیمو والوں میں سے کوئی ہونے چاہیے کہ جو خیر کی طرف دعوت دیں. یہ انٹلیکچولی زیادہ قابلیت رکھنے والے, پڑھے لکھے, خیر کو زیادہ سمجھنے والے, شر کے نقصانات کو جاننے والے, اچھائی کی اہمیت درک کرنے والے, برائی کی برائی سمجھنے والے, ایسے گروپ کو کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایک ایسا گروپ ہونا چاہیے, ورنہ یہ آپس میں مل جانا خیر نہیں پہنچائے گا. مل جل کر تم لوگ کوشش کرو گروپ میں آ کر کہ خیر کی طرف بلاؤ, برائی سے رو, اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو, اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. تو یہ ہو گئی ہماری دوسری آیت. گفتگو مختلف زاویوں سے آگے بڑھتے رہی. روح کی اہمیت, کیونکہ اخوت پوری طور پر ایمان کا اور روح کی ارتقاء کا نتیجہ ہے. آپ کو مل ہی نہیں سکتی آپسی اخوت. پیدائش میں لوگ ایک ماں باپ سے پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن اخوت کیفیت جیسی ہے وہ نہیں آ سکتی جب تک کہ دو کے درمیان ایک اللہ نام کی چیز نہ ہو, ورنہ بے معنی انما المومنون اخوا, نہیں ہوتے ہیں مومنین آپس میں مگر بھائی. مالک ایسے کہتے کہتا ہے اللہ پر ایمان بھائی بناتا ہے, سیدھی سیدھی بات, اور کوئی چیز پر ایمان بھائی نہیں بناتا. کوئی اور مادی چیز تو بھائی کو بھی بھائی نہ رکھے, مادی چیز تو بھائی کو بھی بھائی نہ رکھے. اللہ جب آ جاتا ہے بیچ میں تو اللہ کی شان میں دوسرا اللہ کی طرف دیکھنے والا سچ مچ ایسے لگتا ہے کہ پیدا اللہ کے یہاں ہوئے ہوں. توجہ کم ہوتا جو. جیسے متولد ہوئے ہوں اللہ کے یہاں, کسی گھر میں نہیں, اپنے وجود کو پیچھے لے جاتے ہیں. الستو بربکم قالوا بلا. پیدا کرنے کے وقت اللہ نے جو گواہی لی تھی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو ہر فرد نے ہم میں سے کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے. اس کیفیت میں اپنے آپ کو لے جائیے, میں بھی رب کہہ رہا ہوں, آپ بھی رب کہہ رہے ہیں. دنیا میں آنے کے بعد کیا ہو گیا کہ وہ اخوت سمجھ میں نہیں آئی, پیچھے نہیں جا سکے, فطرت والی آیت کو نہ سمجھ سکے. اقیم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تم اپنے دین کو سیدھی طور پر ماننے لگو, پیور دین, حنیف یعنی پیور. کس بیسس پہ مانے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اس فطرت کی, اس نیچر کی, اس وانٹ کی بنیاد پر کہ جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو بنایا, ایک کو نہیں, دو کو نہیں, کسی کو نہیں چھوڑا. انسان ہو, بنی آدم ہو, تو تم میں توحید کی فطرت موجود ہے. یہ بات پہلے سمجھا جاتا تھا سوشیولوجیکل اسٹڈیز میں, اینتھروپولوجیکل اسٹڈیز میں, کہ جہاں پر یہ کہا جاتا تھا کہ ریلیجن بعد میں طاری ہونے والی ایک سوشل ریالٹی ہے. 1986 میں جب انسائیکلوپیڈیا آف ریلیجن لکھی گئی, اس کے پریفس میں, فورورڈ میں یہ مینشن کیا گیا کہ ہمارا ابھی تک جو تصور تھا 100 سال 150 سال سے, اور ہم نے 1950s میں جو انسائیکلوپیڈیا مرتب کی تھی, کمپائل کی تھی, اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ ریلیجن تاریخ ہونے والی چیز ہے. اللہ کا تصور ایک اجتماعی تصور ہے. آج ہمارے اسٹڈیز جب ہم نے مختلف جگہوں پر کیا, ایسی جگہوں پر کیا جہاں پر ایبورجنیز تھے, جن کا کوئی رابطہ سوسائٹی سے اور سوشل ڈیولپمنٹ سے نہیں تھا, ہنٹر گیدرر کے سٹیج میں ہیں, جب ہم ان کے لینگویجز پر کام کیے تو ہم کو ایک ان کے یہاں آئیڈیا ملا کہ ان کے یہاں ایک خالق کا تصور ہے، ان کی زبان میں اس کا نام وہ جسے حاجت محسوس نہیں ہوتی ہے، وہ جسے حاجت محسوس نہیں ہوتی، یعنی جو کھا کر زندہ نہیں رہتا، خود زندہ ہے، حی لا یموت ہے، ایسا زندہ ہے، کیونکہ جو کھا کر زندہ رہتا ہے اس کو موت آتی ہے، جو بغیر کھائے زندہ ہے اس کو موت آتی نہیں ہے، بلکہ وہ دیتا ہے حیات اور دیتا ہے موت، یو ہی وہ یمیت. صلوات بھیجیں بر محمد والے محمد. تو بات یہاں تک آئی کہ کمپریہنسولی آج کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ دلیلیں فراہم ہوتی جا رہی ہیں اللہ کے وجود کی، اور جیسا کہتا ہے کہ ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے، ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، ہورائزنز میں اور انفس میں تمہارے اندر، تو یہ نشانیوں کا سلسلہ جاری ہے. لوگوں کو اب یقین ہوتا جا رہا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا خالق ہے کہ جس کے بغیر انسانی زندگی ممکن ہی نہیں ہے. توجہ کا محتاج ہوں، میں نے کہا انسانی زندگی، حیوانی زندگی انسان گزار سکتا ہے اللہ کے بغیر، انسانی زندگی ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اندر وہ فطرت ہے جو اللہ کے لیے تڑپتی ہے. اگر اللہ کے لیے تڑپنے والی فطرت نہ ہوتی تو یہ انبیاء کا سلسلہ نہ ہوتا اور اللہ ان کو انسان کہہ کر یاد نہ کرتا ہوتا. انا بشر مثلکم نہ کہتا ہے، رسول کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں، مگر یہ کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے. یہ تڑپ جو ان کی ہے، یہ پروٹوٹائپس ہیں، یہ بیسک ماڈلز ہیں. اس لیے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے رسول میں بہترین مثال ہے، پروٹوٹائپ ہے. اگر ان کے یہاں یہ تڑپ اور ولولہ ہے مجھے پکارنے کا، تو تم میں بھی کسی درجہ ہونا چاہیے، نہیں ہے تو پیروی کر کر سیکھ لو. اور آل رسول نے بھی وہی راستہ دکھایا، عبادت اور شدت عبادت، ذکر اور شدت ذکر، اللہ کے ہو جانا ایسے جیسے قرآن کہتا ہے وتبتل الیہ تبتیلا، سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ اللہ کے کچھ وقتوں کے لیے کہ جیسے اللہ ہو اور تم ہو اور کائنات کا وجود تمہیں اللہ کے وجود میں نظر آئے، کائنات کا وجود تمہیں اللہ کے وجود میں نظر آئے، اللہ کے وجود سے ہٹ کر نظر نہ آئے، تمہیں اپنا وجود اللہ کے وجود میں نظر آئے، اللہ کے وجود سے ہٹ کر نظر نہ آئے. جب سب کچھ اللہ کے وجود میں نظر آئے گا تو خود بخود سجدہ ریز ہو جاؤ گے، اور تم پھر ویسے بن جاؤ گے جیسے میں چاہتا ہوں، ویسے نہ رہو گے جو تمہاری نفس چاہتی ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. اب انسان الگ الگ قسم کے، کسی کو یہ بات سمجھ آتی ہے، کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. اگر کسی کو سمجھ آ گئی تو رسول بھی سمجھ آ جاتے ہیں، کیوں رسول اتنی عبادت کرتے ہیں، کیوں قرآن اتنی تاکید عبادت کرتا ہے. اور اگر نہیں سمجھ میں آتی تو اس کے لیے بھی قرآن نے آیتیں رکھی ہیں، فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا نحشره یوم القیامة عاما، اور جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، مزربل ہو جاتی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا محشور کریں گے، ہم اسے قیامت کے دن اندھا محسوس کریں گے. کل کی یا پرسوں کی مجلس میں نے اشارہ کیا تھا، آنکھ دی گئی ہے، بصارت دی گئی ہے بصیرت کے لیے، نبتلی ہے فجعلناہ سمیعاً بصیراً، ہم آزمائش کرنا چاہتے ہیں اس لیے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. انسان کی آنکھ اللہ کو دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے، دنیا سے اللہ کی طرف سفر کرنے کے لیے بنائی ہے، دنیا میں بصارت کے ذریعے سے اپنی نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے بنائی نہیں گئی ہے. جو انسان اپنی نفس کی خواہشات بصارت کے ذریعے سے پوری کرتا ہے اور اسے کنورٹ نہیں کرتا، ایک مادی چیز کو مانوی چیز نہیں بناتا، ایک بدنی چیز کو روحی چیز اور الہی چیز نہیں بناتا، اس کا نتیجہ بتا رہا ہے ومن اعرض عن ذکری، فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اس کے لیے زندگی تنگ ہو جاتی ہے. آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے کہ جو اس کو لذت دیتی ہے. تنگ ہو گیا نا. بصیرت کے ذریعے سے کائنات کی وسعت کو سمجھ سکتا ہے. بصارت کو اتنا محدود کر دیا کہ اپنی خواہش میں تبدیل کر دیا. وہ ایسے ہی کان ہے. کان سے وہ ہدایتیں پا سکتا ہے کہ جو پورے پیغمبروں کی میراث ہے, کتابوں کی میراث ہے, ائمہ کی میراث ہے. سب میراثوں کو سمجھنے کی, سننے کی, غور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. باوجود اس کے سمیع ہے, اس کو پھر اپنی لذتوں کے لیے محدود کر لیتا ہے. جب اپنی لذتوں کے لیے محدود کر دیا, تنگ کیا یا پھیلایا, اپنی خواہشات کا غلام بنتا جاتا ہے. اللہ کو ایسے غلام کی ضرورت نہیں ہے جو خواہشات کی غلامی کر کر سجدہ کرے. اللہ للہ الدین الخالص, یقیناً آگاہ ہو جاؤ کہ خالص دین اللہ کے لیے ہے. بس اللہ کو خالص دین چاہیے, اس سے ہٹ کر نہیں چاہیے. اور انسان کی طبیعت میں بھی پیورٹی کو پانا اس کی فطرت ہے. آپ اس کے ذہن کو مادی چیزوں سے ہٹاتے جائیے, وہ خود بخود پیور چیزوں کی طرف جاتا جائے گا. چاہے وہ پیور چیز کچھ قسم کی ہو, دنیا میں بھی پیورٹی چاہے گا, آخرت میں بھی پیورٹی چاہے گا. اس لیے اللہ دعا کرواتا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اے مالک, ہمیں دنیا میں اچھائیاں عطا کر, یقیناً ان اچھائیوں میں کوئی امپیورٹی نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ سے مانگنے والی اچھائی پیور سے, سبحانہ و تعالی سے, امپیور چیز کوئی مانگے گا؟ اور اللہ سکھا رہا ہے مانگنے کا طریقہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنا, آخرت میں بھی پیور اچھائی. حسنا کا مطلب اچھائی ہوگی. اللہ سے مانگی جا رہی ہے دنیا اور آخرت میں, مطلب پیور خود بخود نکل جاتا ہے. اور اگر پیور نفس مانگ رہی ہے تو پیورٹی کی جگہ امپیورٹی مانگ لے گی, یہ تو پیر پر کلہاڑی ہو جائے گی. نفس پیور ہے, اللہ سے امپیور چیزیں مانگ رہی ہے دنیا میں اور آخرت میں, کنٹرڈکشن ہو گیا نا, تضاد ہو گیا نا, وہ تو نہیں ہوگا. تو حسنا و آخرت حسنا ساتھ میں جڑ گیا. فخنا, نتیجتن جب دنیا میں پیورٹی مل گئی اور آخرت میں پیورٹی مل گئی, یعنی پس نتیجتن ہم کو بچا لے عذاب جہنم سے. کیوں بچا لے عذاب جہنم سے؟ تو نے یہاں پر پیورٹی عطا کر دی, آخرت میں پیورٹی عطا کر دی, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم سے بچ جائیں گے. جہنم سے بچ جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم سے بچ جائے اس کے بعد تو اللہ پر چھوڑ دے, رضوان اللہ اکبر. قرآن کی آیت, اللہ کا رضوان, اللہ کی پسند سب سے اکبر ہے. یہ چیزیں جو تم کو ہم جنت کی بتاتے ہیں تو کچھ کچھ چیزیں ہیں کہ کسی کو بھائے کسی کو نہ بھائے, لیکن ہماری مرضی مل جانا اس دن, کائنات کے بنانے والی کی مرضی مل جانا اس دن, روح کے پھونکنے والے کی مرضی مل جانا اس دن, وہ سب سے بڑی چیز ہے. صلوات بھیجے بار محمد والے محمد. اس طریقے سے انسان کی قرآن تربیت کرتا نظر آتا ہے. اس طریقے سے انسان کی تربیت قرآن کرتا نظر آ رہا ہے. انسان کے الگ الگ روپ بتاتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر اماما یسأل ایانا یوم القیامہ. انسان تو چاہتا ہے کہ برائی میں ڈٹا رہے. بغیر اللہ والا انسان, اس کی تعریف ہو رہی ہے. بل یرید الانسان لیفجر اماما, اس کو چھوڑ دیا جائے برائیوں میں. یسأل ایان یوم القیامہ, سوال کر بیٹھتا ہے کہ کب ہوگا قیامت کا دن. شک کی حالت ہے. جیسے قیامت میں شک آیا, عمل کے برائی کو اپنا طریقہ بنانا پسند آیا, اور جب وہ پسند آتا گیا تو اللہ کی نشانیاں کم ہوتی گئیں اور دنیا کی چمک دھمک زیادہ ہوتی گئی. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. یہ سب بناوٹ، یہ چمک، یہ لائٹیں، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ سب جھوٹی ہیں، نور تو اللہ کا ہے. اللہ کا نور اگر سمجھ لو گے تو یہ چیزوں کو پرسپیکٹو میں سمجھو گے. اللہ کا نور نہیں سمجھ آئے گا تو یہی چمک میں گم ہو جاؤ گے. اور یہ آیت صادق آ جائے گی، کیا پھر انسان یہ ارادہ کر رہا ہے کہ اس کو برائیوں کے لیے چھوڑ دیا جائے. ایحسب انسان ان یترک سدا، اور ایک آیت، کیا سمجھتا ہے انسان کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے نہیں، انسان چیز ہی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اپنے حال پر، چیز ہی نہیں ہے. کیونکہ بناتے وقت کیا کہا تھا، انی جائل فی الارض خلیفہ، بے شک میں اپنا خلیفہ اس دنیا میں قرار دے رہا ہوں. جائل ان کا مطلب قرار دے رہا ہوں. ابتدا ہی سے، انسان بننے سے پہلے اس کا رول ڈیفائن ہوا تب بنا، ڈیفائن ہونے کے بعد رول نہیں دیا گیا، ڈیفائن ہوا رول. انی جائل فی الارض خلیفہ، اور کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح، ابھی روح پھونکوں گا تو انسان بنے گا نا، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. تو پھر کیا ڈیوٹی پہلے طے ہوئی، خلقت بعد میں ہوئی؟ بلکہ عقل کے جو پہلی خلقت ہے، جو ہم کو نصیب ہوئی اللہ کی روح کے ذریعے سے، جو اس نے نفخت فیہ من روحی کہا، تو اس کا نتیجہ یہ سب سے پہلی خلقت ہے جو اللہ کے کمانڈز لیتی ہے، کرنے کے کہنے پر کرتی ہے، رکنے پر کہنے پر رکتی ہے. تو وہ کیفیت کی عقل تھی تو انسان میں ڈالی گئی. اب جا کر اس کی طاقت تم آزمانا، میری طرف آنا تو اس کو کئی گنا طاقتور کر دوں گا، میرے سے پیٹ کر لینا تو تمہیں پھر وہی ہوگا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا جو اس نفس کو پیوریفائی کر لیا. 11 قسمیں کھاتا ہے قرآن سورہ شمس میں، یہ بات بولنے سے پہلے 11 قسمیں کھاتا ہے. وہ نفس وما سوا آخری ہیں. قد افلح منزک کہا، جو اس کو پیوریفائی کر لے. نفس اس روح کو کہتے ہیں جو بدن کے ساتھ متصل ہو. روح اپنی پاک سٹیٹ میں اگر بدن سے متصل نہ ہو تو فقط اللہ سے متصل ہوتی ہے، اور وہاں گناہ کی گنجائش نہیں ہے. وہی عقلی پیور کنڈیشن، جہاں اللہ نے کہا آ تو آ گئی، جا تو چلی گئی. کمپلیٹ 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 طور پر اللہ کے سامنے جھک جانا، یہ روح کی کرامت ہے. جب یہ روح کی کرامت ثابت ہو گئی تب بدن اس کو دیا گیا. اب جب بدن دیا گیا تو اس کو نفس کہا گیا، اور بدن کا جو کھچاؤ ہے وہ نفس کو محسوس ہونے لگا، روح کو محسوس ہونے لگا. اب یہ طریقہ ہوا کہ اگر اب یہ نفس اللہ کی طرف جاتی ہے تو یہ بدن کو اللہ کی مرضی سے چلائے گی، اور اگر اللہ کو بھول جاتی ہے تو بدن نفس کو امارتن بسو کے ذریعے سے، ان النفس لامارتن بسو، نفس امارہ سو ہے. کہاں سے آ گئی؟ مٹی میں تو طاقت نہیں ہے امر کرنے کی، نفس میں ہے. مٹی نے اپنی طاقت نفس کو دے کر امارہ بنایا. اللہ نے نفس کو امارہ نہیں بنایا، اللہ نے تو نفس کو مطمئنہ بنایا. اگر کچھ غلط کر لے تو لوامہ بنایا، ملامت کرنے والی نفس، وہ نفس جو برائی کو کرنے سے پچھتاتی ہے اور اس کے بعد اس سے نکل کر آنا چاہتی ہے، توبہ کی طرف جاتی ہے، اللہ کو پکار پڑتی ہے، انابت کرتی ہے، پلٹ پلٹ کر اللہ کو یاد کرتی ہے. یہ پوری صفتیں مومنین کی، انبیاء کی، قرآن بتلاتا جاتا ہے. یحب التوابین و یحب المتطہرین، نفس جب لوامہ بنتی ہے اور توبہ کی حالت میں آ جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اپنے آپ کو پاک کرنے والوں سے، پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہوں. یحب التوابین و یحب المتطہرین و وہ لوگ جو پاک اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں. تو بدن کا اثر نفس پہ چھوٹتا ہے تو امارہ بن جاتی ہے, اللہ کا کامل اثر چھوٹتا ہے تو مطمئنہ ہو جاتی ہے. درمیانی کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے جہاں غلط کر رہی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہوتا. غلطی کرنا عیب نہیں ہے, غلطی پر غلطی کرنا عیب ہے. غلطی کرنا عیب نہیں ہے, غلطی پر غلطی کرنا عیب ہے. قرآن کی آیتیں جو توبہ کی طرف لاتی ہیں ہم کو, وہ کہتی ہیں کہ جو غلطی کرتا ہے اور فوراً متوجہ ہو جاتا ہے اپنی غلطی پر اور معافی مانگ لیتا ہے, ہم اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. کل میں نے آیت پڑھی کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ, بلکہ اللہ تو قدردان ہے, شاکر ہے اور جاننے والا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم, کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب کر کر, تو گنجائش ہی نہیں ہے. اب ہمارا زمانہ آ گیا, نیا زمانہ ہے, نیا دور ہے, ٹیکنالوجی کی کیفیت بالکل بدلتی جا رہی ہے, لوگ الگ الگ قوموں کے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور نفرتوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے. ویسٹ میں آپ کو ایک قسم کی کرسچین نیشنلزم مل رہا ہے جو امریکہ کو تھام لیا ہے, یورپ بھی آہستہ آہستہ اسی کا شکار ہو رہا ہے, ہمارے یہاں تو ہم آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم تو ہوئے مسلمان, ہم نے اسلام کا جو کر دیا سو کر دیا, ہمارے بھائی ہندوازم کا جو کرنا ہے جنازہ نکال دیا جا رہا ہے, پیور ہندوازم کا, سناتن دھرما کا جنازہ جنازہ. سناتن دھرم میں کوئی بت پرستی نام کی چیز نہیں ہے. آپ ایک جگہ بتا دیجئے جہاں پر سناتن دھرم میں بت پرستی ہو. تمام آریہ سماج کی دلیلیں جو آریہ سماج نے بنائی اور دیانند سرسوتی نے اپنی بحث کی, انہوں نے تمام سنتوں کو بٹھا کر ثابت کیا کہ ویداز میں شرک نام کی چیز نہیں ہے. اپنیشد میں جتنی توحید ہے وہ شاید ہی کچھ کتابوں میں دنیا کے مل پاتی ہو, کیونکہ وہاں پر بت پرستی بڑھ رہی تو توحید کی گفتگو بھی زیادہ ہوتی رہی, توحید کی گفتگو بھی زیادہ ہوتی رہی ہے. تو ہم پر ظلم تو ثانوی حیثیت رکھتا ہے, وہ اپنے دین پر خود ظلم کر رہے ہیں. نتیجے میں آپ دیکھیے گا ہندوتوا ہے لیکن ہندو ریپرزینٹیٹو نہیں ہے, سوائے وہ لوگ کے جو شرک میں آگے ہیں. شرک کسی بھی دین کی روح نہیں ہو سکتی. شرک ایک تو آئیڈیالوجی کو ڈیفیٹ کرتی ہے, آپ شرک کریں گے, آپ کا ہے خدا, میرا ہے خدا, ان کا ہے خدا, ان کا ہے خدا, پچیسوں کے پچیس خدا, کوئی ویشنوائٹ کوئی شیوائٹ, کوئی جین خداؤں کو ماننے والا, کوئی بدھا کو اپنی شکل سے ماننے والا, یہ ہر جگہ کے اوپر اگر بت آتے جائیں تو ڈیویژن ہوگا یا ملن ہوگا. یہ تو مسلمان ہے کہ سبب ملن بن گئے ہیں. کوئی خارجی چیز آپ کے وجود کو ڈیفائن کرے, آپ کے وجود کی کمزوری ہے. اگر پڑوسی آپ کا نام بتلائے, لوگوں کو یہ بات تو سمجھ آ جائے گی کہ الزائمر ہو گیا ہے ان کو, کہ یہ اپنا نام بھی نہیں بتا سکتے, پڑوسی کو بولنا پڑتا ہے کہ یہ گھر میں فلاں صاحب رہتے ہیں, ان سے پوچھا جائے تو نہیں بول سکتے. یہ کیفیت کر کر چھوڑ دیا ہندوازم کی لوگوں نے. آج ان کے پاس کوئی منطق نام کی چیز نہیں ہے. ان کو ہم پر ظلم کرنا ہی سب سے بڑا ظلم سمجھ میں آ رہا ہے, سب سے اچھی فضیلت سمجھ میں آ رہی ہے. ہم کو کیا کرنا ہے, آج کا دور آ گیا, ہم کو اپنے ظلم دین پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. ہمارے لیے بہت ہی پیور ریلیجن آیا ہے اور اس کی الحمدللہ آج بھی پیورٹی باقی ہے. ہم کو جا کر کلین کرنے کی ضرورت نہیں. آج ہندوازم کو پوری طریقے سے صفائی کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے بتوں کا ابھیشیکم کرتے ہیں, بتوں کو دھلاتے ہیں پانی سے اور دودھ سے, اسی طریقے سے اپنے دین کو دھلانا پڑے گا تاکہ اس کی حقیقت نکل کے آئے. آپ کو ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے پہلے سے ہی اس کو ابھیشیکم کر دیا ہے, پیور اور پاک رکھ دیا ہے, جس کی میں نے بھی آپ سے ابتدا میں گفتگو چھیڑی. دین پیور پاک صاف, اب ہمارے لیے ہے کہ اللہ کے ہو جائیں اور اللہ کے دین کو مل کر ساتھ میں لے کر آگے بڑھائیں. کچھ ہم میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو واتسمو بحبل اللہ کو لیڈ کریں گے, ولتکم منکم امہ, یعنی 103 آیت 104 آیت سے جڑی, اور اس کے نتیجے میں ہم ایک کمال ایجاد کریں گے. ایک بہت ہی غلط تصور آ گیا ہے ہمارے درمیان کہ ہم کس کو کیا کہیں ہم کو نہیں معلوم, قرآن کیا کہتا ہے غیروں کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم. ہم سمجھتے ہیں تمام ہندو ایک جیسے ہیں, حاشا للہ, کبھی نہیں ہے ایک جیسے. قرآن نے بتلایا ہے صاف صاف, قرآن نے بتلایا ہے صاف صاف کہ اللہ تمہیں نہیں روکتا, لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ نہیں روکتا تمہیں, وہ لوگ جو تمہیں تمہارے دین کے لیے قتل نہیں کرتے, تمہارے دین کے لیے تم سے جنگ نہیں کرتے, اور تمہیں مسلمان ہونے کے ناطے تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے, کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ عدالت سے پیش آؤ. بلکہ اللہ تو عدالت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, آپ کو فقط اور فقط ان سے نرمی نہ کرنے کو کہا گیا ہے. آگے کی آیت, انما ینہاکم اللہ, اللہ تمہیں روکتا ہے صرف ان کے تعلق سے جو تمہیں دین کے لیے جنگ کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, یا گھروں سے نکالتے ہیں, یا مدد کرتے ہیں ان کی جو تمہیں گھروں سے نکالتے ہیں, کہ تم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. آپ کو 2% ہندو بھی نہیں ملے گا اس میں, اور جو ملے گا وہ حقیقتاً ہندو رہے گا بھی نہیں. اگر ہندو دھرم کی اساس شانتی 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 ہے, کہ جو ہر پریئر کے بعد, ہر دعا کے بعد, ہر شلوک کے بعد پڑھی جاتی ہے, اور لوگ اس کے ماننے والے ہوں, تو 98% میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں, اور آپ بھی اپنے تجربے سے سمجھ سکتے ہیں, تو آپ کا ہمارا کام کیا ہو گیا؟ اللہ ہم کو کیا حکم دے رہا ہے؟ کہ تم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا, بر کرنا, نیکی کرنا, اور انصاف کرنا. ہم کو کوئی کمزور مل گیا, ہم انصاف بھی نہیں کرتے. بتایا جاتا ہے کہ یو پی میں جب تک زمینداری تھی, اور حال حال تک بھی مسلمان وہی کام کرتے تھے جو اونچی ذات کا ہندو دلتوں کے ساتھ کرتا تھا, انصاف نہیں کرتے تھے. آج بھی کچھ پاکٹس ایسے ہی ہیں. آپ جب اسلام کے رنگ اور روپ کو بدل دیے اپنی منفعت کے لیے, تو اللہ آپ کی منفعت کی سوچے گا؟ خزی فی الحیات الدنیا, تم کو ذلیل کیا جائے گا دنیا میں, اور آخرت میں تمہیں بڑا عذاب دیا جائے گا. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. ہم اپنے آپ کو بدلیں, ہم اپنی روشوں کو بدلیں, ہم کو بدلنا ہوگا. اور آیتیں ہیں قرآن میں, اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لمن القى الیکم السلام الست مؤمنا, ایمان والو نہ کہنا ان کو کہ جو تمہارے طرف سلام کرتے ہیں, تم سے امن سے پیش آتے ہیں, کہ تم مومن نہیں ہو. ارے بھائی, اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے, ہم کو فقط سلام کر رہا ہے, ہم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا. تم کو حق نہیں ہے یہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے. کافر کہنا تو دور کی بات, مسلمان کے ساتھ سلام علیک کر کے امن سے جینے والا کافر نہیں ہے. ہم اس کو مومن نہیں ہے نہیں کہہ سکتے قرآن کی روح سے. میں کوئی کہانیاں نہیں پڑھ رہا ہوں یہاں پر, ورنہ رحمت للعالمین کیا ہوا؟ رحمت ہے نیشنز پر, فقط مسلمانوں پر نہیں. جناب عیسیٰ کو بھیجا گیا تھا اولی العزم پیغمبر بنا کر فقط اور فقط بنی اسرائیل کے گم شدہ بھیڑ بکریوں کے لیے, لاسٹ شیپ ऑफ द इसराइलाइट्स, ये बाइबल का बयान है। और रसूल को भेजा गया इन्ना अरसलनाका काफ़तन लिन्नास, ऐ रसूल हमने तुम्हें तमाम लोगों के लिए भेजा है, और खातमुन नबीन बनने के नतीजे में और कोई नबी आने की गुंजाइश बाकी न रखकर ये बतला दिया कि ये उफुक के बगैर वाला रिलीजन है, होराइजन्स पे खत्म नहीं होता, एक होराइजन के बाद दूसरा, चाहे कौमे कोई भी हो रहमतुल्लिल आलमीन, पूरे नेशंस के लिए रहमत, और कैसी रहमत, अजीब रहमत, आदमी चला जाए और रहमत बाकी रह जाए। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले, ऐसा रहीम अजीजुन अलैहिमानि तुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। तकलीफ होती है रसूल तुम्हें उन चीजों पर कि जो उनको तकलीफ पहुंचाती है, और तुम मोमिनीन पर रऊफ और रहीम हो। तो ऐसे रसूल की कौम को कैसा होना चाहिए और हम कैसे हो गए, जमाने ने हमको जंग लगा दिया मगर हमारी मर्जी से लगाया, इस पर अल्लाह का कोई कसूर नहीं है। मालिक तू हमको जंग लगने क्यों दिया, जंग लगने क्यों दिया, कहा कि अगर तुम्हारा इख्तियार खींच लेता तो फिर जंग ना लगता, लगन इख्तियार खींच लूंगा तो तुम इंसान नहीं रहोगे, खलीफा नहीं रहोगे। खलीफा उसको कहते हैं कि जो इख्तियार से अपने खलीफा बनाने वाले की मर्जी पर चले। तुमको मैंने इख्तियार दिया था बुरे होने के लिए नहीं, अच्छे होने के लिए, और उस इख्तियार को तुमने उसका गलत इस्तेफादा किया और हो गए बुरे। इसमें कसूर तुम्हारा है कि मेरा नहीं? अगर कुछ और ना होते बुरे लोग, उन्होंने हमको बहका दिया, अगर वो लोग नहीं होते ना तो हम तो बिल्कुल सीधे सीधे चलते। ये जो हमारे पास के बड़े बड़े लोग हैं साहिबान इख्तदार, उन्होंने जो मीठी मीठी बातें हमको सुनाई, वो मीठी बातें हमारे समझ आ गई और तेरी बात नहीं समझ सके। ऐ रसूल जब हम तुम्हें दिखा देंगे जालिमीन को बिल्कुल जहन्नम के किनारे ठहरा हुआ, रोजे कयामत का मंजर कुरान पेश कर रहा है, ऐ रसूल जब हम तुमको दिखा देंगे जहन्नम के किनारे पर जालिमीन को ठहरा हुआ, तो उनमें से जो कमजोर जालिमीन थे वो ताकतवर जालिमीन को कहेंगे अजीब तकसीम कर रहा है अल्लाह कुरान में, मालिक ये कमजोर जालिमीन क्या, अरे तुमको नहीं मालूम, अगर ये कमजोर जालिमीन ये बड़े जालिमीन का साथ ना देते तो ये बड़े जालिमीन कब की खत्म हो जाते। दोनों खड़े हुए हैं और ये कमजोर जालिमीन कह रहे हैं कौल लजीन अस्तुज़इफू फिल अर्ज़, वो लोग जिसको अप्रेस किया गया जालिमीन में से दुनिया में, कमबख्त मजलूम हो जाते नहीं, जालिम कहलाए जा रहे। अरे भाई तुम पर ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन होता रहे, ताईद ऑपरेशन की करेंगे दुनिया की, वो रहमत करता रहे उसकी पीठ करेंगे, हो रहा है दुनिया में ऐसा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, वो बुराई करते जा रहे हैं और ये उनकी गुलामी कर रहे हैं, अल्लाह रहमतें भेजता जा रहा है उसकी तरफ तवज्जो नहीं। तो कमजोर जालिमीन ताकतवर जालिमीन के बारे में अल्लाह से शिकायत करेंगे, लौला उन्हीं से बात करते हुए, लौला अंतुम लकुन्ना मोमिनीन, तुम अगर ना होते तो हम मोमिन बन जाते, और वो भी पलटा के बोलेंगे कि हमने तुम्हें जबरदस्ती की थी, क्या हमारा तुम्हारा पर पूरा इख्तियार था, कंट्रोल था? जवाब में क्या है, बल मकरुल लैल व नहार, बल्कि तुम ताकतवर लोगों ने रात दिन का मकर किया, हमको गुमराह कर दिया। क्या डिटेल में अल्लाह बोल रहा है, यानी प्रोपेगेंडा इंसान को उसको दुनियावी नुकसान भी देगा, वरना मुस्तज़फ ना होते, ऑपरेश ना होते, और उखरवी नुकसान भी देगा, खसरत दुनिया वल आखिरा हो जाएगा। हम आप अक्सर उसी क्लास में आ रहे हैं जो अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मान रहे हैं, प्रोपेगेंडा का शिकार होकर बुरों को पहचान नहीं सक रहे हैं, अच्छे मिलकर एक नहीं हो रहे, वातसिमु भी हबलिल्लाह नहीं समझ रहे, पहले हबलुल्लाह क्या होती है नहीं मालूम, प्योरिटी हबलुल्लाह की क्या है नहीं मालूम, پکڑنے کا طریقہ نہیں معلوم, اللہ کے احسانات کو قبول کیسے کیا جاتا ہے نہیں معلوم, اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے جو خیر کی طرف بلا رہے ہیں, برائی سے روک رہے ہیں اور اچھائی کا حکم دے رہے ہیں, وہ بھی نہیں معلوم. جب کچھ نہیں معلوم تو غافلون میں سے آتے ہیں, وہ آیتیں میں نے پڑھی ہیں جو اولئک هم الغافلون والی آیتیں ہیں, یہ لوگ وہ ہیں جو غافلین میں سے ہوں گے, اور غفلت کی بنیاد پر اللہ کی رحمت نہیں آتی. اللہ نے اپنی تمام نعمتوں کا دلیل کے ساتھ حجت کے ساتھ اظہار کر دیا ہے, اپنی تمام رحمتوں کو نعمتوں کو ظاہر کر دیا ہے, برملا کر دیا ہے. اس کے بعد اب آپ ہم ہیں, برائی اپنی جگہ پر, وہ جتنی بھی برائی ہو حدود رکھتی ہوگی نا, اور جو آپ کا ہمارا اللہ ہے وہ لامحدود ہے, اس کی رحمت اور اس کی امت میں بھیجا جو رحمت للعالمین ہے, تو جس کی شدید رحمت ہم پر ہے, رؤوف بالمومنین, بالمومنین رؤوف الرحیم قرآن کی آیت خاص ہے, تو مومنین پر اور زیادہ رحمت کر رہا ہے, مومنین پر اور زیادہ رافت کر رہا ہے, یہ سب ہمارے لیے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ تو دنیا کی برائی اتنی طاقتور کیسے ہو گئی؟ اللہ کی طاقت لا حول ولا قوت کہنے کے بعد طاقت نظر نہیں آئی. ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا دنیا کو؟ جو دنیا کو اللہ کے بغیر دیکھے گا مرعوب ہو جائے گا, جو اللہ کو دیکھے گا اور دنیا کو دیکھے گا دنیا کمزور نظر آئے گی. مولا متقیان کا مشہور قول, میں مظلوم کو طاقتور سمجھتا ہوں اس لیے کہ مظلوم کے ساتھ خدا ہوتا ہے, اور ظالم کو کمزور سمجھتا ہوں اس لیے کہ ظالم کے مقابل میں خدا ہوتا ہے. یہ انٹرپریٹیشن سوسائٹی میں ہونا چاہیے. آج آپ بتا دیجئے, ہم سب مل کر اگر ایک نقطے پر رک جائیں, کس کی طاقت ہے جو ہم کو اس سے ہٹا دے؟ خصوصاً اگر ہم سب کے خیر کی بات کر رہے ہو. ارے ہم کو سب کا خیر نظر نہیں آتا, اس لیے تو لوگ ہم کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. ہم کو اپنا خیر نظر آتا ہے, میرے کو میرا, آپ کو آپ کا, آپ کو آپ کو, آپ کو سب کا. یہی موقع ملتا ہے ان کو کہ جو قوموں کو لوٹنا چاہتے ہیں, یہ آپسی بھیڑ بکریوں کو لڑاتے رہو چھوٹی چھوٹی باتوں میں, اور اپنا حصہ اور ان کا حصہ ساتھ ملا کر لے لو. یہ احساس ان کو ہو جائے کہ ہم سب حصے کے حقدار ہیں, تم کچھ چیز کے بھی حقدار نہیں ہو. ہاں تم کو ایک موقع ہے, تم ہماری جگہ آنے کی کوشش کرے تاکہ تمہارا بھی سب حصہ بن جائے. اب آپ بتلائیے, لاکھوں لوگوں میں ایک لٹیرے کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ ایک لٹیرا. اب ہماری آرزو ہے, کاش کہ اللہ ہم کو وہ ایک لٹیرا بنا دے. سب کے ساتھ انصاف نہیں چاہیے, سب چاہ رہے ہیں کہ قارون بن جائیں. کم ایسے لوگ ہیں جو قارون کو بولیں کہ تو اپنی دنیا کا حصہ تو رکھ لے, لیکن جو اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو دوسروں پر احسان کر. وہ بولنے والے بہت کم ہیں. قرآن کی آیت ہے, ہم بھی چاہ رہے ہیں, اے کاش کہ کچھ ایسی لاٹری نکل جائے کہ ہم جا کر ان جیسے ہو جائیں, جیسا قوم چاہتی تھی موسیٰ کی کچھ لوگ, کہ ہم قارون جیسے ہو جائیں, یا اس سرے یا اس سرے, یا تو کچھ بھی نہیں تب بھی جہنم, یا قارون بن کے جہنم. ہوا یا نہیں ہوا؟ یا تو جہنمی بغیر قارون بنے رہیں گے, یا قارون بن کر جہنمی بنیں گے. تو تمہیں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. اب ایسی قوم کے اوپر اللہ کرے تو کیا کرے, جس سے کوئی ملت کی تشکیل نہیں ہو سکتی. جیسے اقبال نے کیا, ہم وہ بن گئے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے تفرقے ذات پات میں بڑھ گئے, فرقوں میں بڑھ گئے. کس نے اجازت دی تھی؟ کسی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی. ہم بڑھ گئے, ہم اتنے بڑے ہو گئے. کیسے یہ احساس بزرگی آ گیا, بلندی آ گیا, جبکہ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو صفر محسوس کرتے ہیں. ہم اللہ کے سامنے صفر نہیں ہوں گے تو اللہ ویلیو ایڈ کیا کرے گا؟ اللہ انفینٹ ہے, ہم ایک چھوٹی سی ویلیو لگا لی اپنی. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ویلیو جو ہماری بالکل انفینیٹیسیمل ہے, بالکل نہیں کے برابر ہے, اللہ اس میں اپنا فگر ایڈ کرے. اللہ کہتے کیسے ایڈ کروں گا, وہ والا مسئلہ ہو جاتا ہے. کوئی آدمی سینڈوچ بیچ رہا تھا چکن کے کہہ کر, بعد میں پتا چلا کہ گھوڑے کا گوشت بھی اس میں ملا رہا تھا. پوچھا گیا, پکڑ کر لایا گیا کہ کیا پروپورشن میں ملاتا تھا, بولا 1:1, 1:1. بولے یہ 1:1 کیا ہے, بولے ایک مرغی ایک گھوڑا, ایک مرغی ایک گھوڑا. یہ تو پھر بھی ہنسنے کی لیول کی بات ہے, ہمارے تو ایک مرغی اتنا بھی نہیں ہے. ہم اپنی باقی رکھیں گے, مالک تو اپنی رحمت اس کو جوڑ دے. وہ بولے گا کیسے جوڑوں, پھر وہی بات آ جائے گی, اگر جوڑوں تو تمہارے باطل کا ساتھ میرا حق مل جائے گا. باطل کے ساتھ میں جڑ گیا, تم مجھے باطل کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو لیکن خود حق کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتے. پرابلم بھی تو سمجھیے اللہ کا, توبہ کرو, زیرو ہو جاؤ, اس کے بعد دیکھو کیسے بھرتا ہوں. رسول کی ذات وہ ذات ہے, آمر الرسول بما انزل الیہ والمومنون, کی قرآن کی آیت یہی ہے, ایمان لائے رسول جو ان پر نازل کیا گیا اور مومنین نے بھی ایمان لایا. رسول کے ساتھ مومنین کو بار بار قرآن جوڑتا ہے, محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وسیماهم فی وجوههم من اثر السجود. یہ آیتیں پوری کی پوری اسی کی ہے, محمد الرسول اللہ والذین معه, ان کے ساتھ ہو جاؤ, کونو ما صادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, جس کے پاس جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہے. تب آ کر دین اپنی رونق میں آئے گا اور تمہاری رحمتیں سب پر جائیں گی. اللہ کی رحمت کیسی رہتی ہے آپ کو تو پتا ہے. موسیٰ کو بھیج رہے ہیں فرعون کے پاس, جا کر اس کو سمجھاؤ کہ ہم تجھے خیر کا راستہ دکھاتے ہیں, مالک اتنی رحمت کیوں, خدا بن بیٹھا ہے. کہتا ہے میری رحمت ویسی ہی رہتی ہے, بندہ میرا خدا بھی اگر رہے گا اپنی تائیں تو میں اس کو پھر بھی بندگی کی طرف بلاؤں گا. مشرکین مکہ کو بھی اسی طریقے سے بلایا گیا. یہ ہر آدمی اس میں اپنے جہل میں پوری طریقے سے چور تھا. اللہ کا نبی آیا, جو ظلم ہوا برداشت کیا, لیکن بات ایک ہی کی, دین کی پیورٹی. کافرین نے کہا کہ آپ اپنا دین رکھ کر ہمارے دین کو ہم دونوں ملا کر چلا لیں گے. آخری کمپرومائز ان کا, آئے قرآن آ گئی, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. آ گئی کیا کہہ کر, میرا دین الگ ہے تمہارا دین الگ ہے, جس چیز کی تم پرستش کرتے ہو میں نہیں کروں گا, جس چیز کی میں کرتا ہوں تم نہیں کرو گے, جس چیز کی تم کرتے ہو میں نہیں کروں گا. تاکید ہے, تمہیں تمہارا دین مبارک, مجھے میرا دین مبارک. لا اکراہ فی الدین کا تصور پیش کر دیا. لڑنا ان کو تھا رسول کو نہیں تھا, لڑنا ان کو تھا رسول کو نہیں تھا. رسول چلے گئے ہجرت کر کر مدینہ, وہ آئے ہجرت کے بعد, جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی, کہاں ہوئی, مکے کے اطراف ہوئی یا مدینے کے اطراف, مدینے کے اطراف. خندق تو مدینے کے اطراف ہی کھو دی گئی. تو آ کر حملہ کس نے کیا, مشرکین مکہ نے. اور جب رسول کے یہاں طاقت آ گئی اور حج کے لیے گئے اور انہوں نے اجازت نہیں دی, تو صلح حدیبیہ کس نے کی, کہ جس کو اللہ نے فتح کہا اور سورہ فتح نازل ہوا, انا فتحنا کا فتح مبینہ کی آیت, انا فتحنا لک فتح مبینہ کی آیت اسی عنوان سے آئی. تو جب جب اچھا, اس کے بعد جب 8 ہجری میں قبضہ ہوا مکے پر تو جنگ ہوئی, نہ صلح حدیبیہ میں جنگ ہوئی نہ فتح مکہ میں جنگ ہوئی. جنگ وہ کر رہے تھے, سل رسول کر رہا تھا, اور رسول کی سل کو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں, نہ فتحنا لک فتحن مبینہ. تو آج ہم سل کا پیام لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیے سل کا پیام کمزور لے کے آگے بڑھتا ہے تو اس کی کمزوری پر حمل کیا جاتا ہے, باطل اور اپنے آپ میں طاقت محسوس کرتا ہے. یہ غلطی نہ کریں. صلح کا پیام لے کے جانے والا خود طاقت رکھتا ہو تب ویلیو ہے. اگر نہ ہوتا تو قرآن نہ کہتا ان جنہ سلم فجنا اللہ فتوکل علی اللہ. اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اے رسول, اور وہ لوگ صلح کی طرف تب مائل ہوتے تھے جب ان کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا. جیتنے والے کبھی صلح کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے مشرکین. اللہ کہہ رہا ہے ان جنہ سلم فجنا اللہ فتوکل علی اللہ, اگر یہ پیس کی طرف آ جاتے ہیں تو قبول کر لو اور اللہ پر توکل کرو. یعنی تم اپنی پیس کو آگے بڑھاتے جاؤ, وہ اپنے ظلم کو اور جارحیت کو آگے بڑھاتے جائیں گے. ہم تم کو رحمت للعالمین بنا کر انا فتحنا لکا کر کر دکھائیں گے. سلوات بھیجے مر محمد والے محمد. یہ کرامت ہے پیام اسلامی کی جو آخر زمانے تک پیام بن کر رہے گا. اور آخر میں وہ آیتیں ہیں اپنی جگہ پر کہ جہاں پر اللہ کہتا ان الارض یرثها عبادی الصالحون, یہ دنیا اس کے وارث میرے سہلے بندے ہوں گے. اچھے بندوں کے علاوہ آج آپ کو کہاں پر امید ہے کہ یہ دنیا دوبارہ ایک صحیح راستہ لے گی؟ بلینئروں پر, آج کے سیاستدانوں پر, آج کے ملٹری لیڈرز پر؟ کسی پر توکل کیا جا سکتا ہے, توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ دنیا کو خیر کی طرف لا دیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا کن کن باتوں پر جنگ کی طرف آمادہ ہو رہے ہیں. تائیوان کا قصہ, یوکرین کا قصہ, ہر جگہ ظلم کو عام کرنا, مسلمانوں پر غیر ضروری ظلم, نہ کچھ کر کے نہ کرا کے. آج کا مسلمان سوائے اپنے کو نقصان پہنچانے کے کس کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ جتنا ٹیررزم ہوا 99% جو اموات واقع ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کی ہے, مسلمانوں کے ہاتھوں. کیلکولیٹ کر لیجئے, 99 میں بھی بہت اونچا اور آگے جانا پڑے گا, 99.89 جانا پڑے گا. اور وہ بھی اسلام کے ریپرزینٹیٹو بن کر نہیں, جارحیت کے. پیسہ ان کو ملا ان لوگوں سے کہ جو اسلام کو بدنام کرنا چاہ رہے تھے, اسلام کو ختم کرنا چاہ رہے تھے, اسلام کی جھوٹی اپنی محبت کو پیش کر کر اسلام میں مسلمانوں کو لڑانا چاہ رہے تھے. یہ والوں نے ان کی مدد کی ہے, چاہے وہ آئسس ہو یا پرانے والے طالبان ہو. یہ امید کرتا ہوں کہ یہ والے کچھ عقل کے ناخون لیے ہوں اور اپنے آپ کو بدل دیں. امید کرتا ہوں. مسلمان آج بہت ہی مشکل کنڈیشن میں ہے لیکن مسئلہ حل ہونے کے قابل ہے. اگر آج ہم اپنے دلوں کو خریب کر لیں, اللہ کی طرف متوجہ ہوں, ایک دوسرے سے پیار و محبت اور الفت کے ذریعے سے پیش آئیں اور مل جل کر سب کے ساتھ سوائے وہ 2% کے ساتھ جو آپ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور گھروں سے نکالنا چاہ رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ اتحاد کیجئے, آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. حقیقی ہندوؤں کو گلے لگائیے, اور میں سچ کہہ رہا ہوں اس میں 98% ہدایت کے محتاج ہیں. خوشی سے آپ کو دل لکو لگا لیں گے اگر آپ کے اخلاق رسول والے ہوں گے. کیسے تبدیل کیا رسول نے؟ طاقت کیا تھی رسول کی؟ اخلاق. وہ چیز ہم میں آ جائے. دعا کرتا ہوں ان ایام کی برکت سے کہ جو رسول کے پیام کو مضبوط کرنے کے لیے قیام حسینی پیش آیا, ہم کو اس کی اہمیت سمجھنی ہے اور اپنے دلوں کو ایک دوسرے سے قریب کرتے ہوئے وہ کام کرنا ہے کہ جو سب کا فائدہ ہو. خالی مسلمانوں کا فائدہ آج کی دنیا میں بے معنی ہے, فقط ہندوؤں کا فائدہ آج کی دنیا میں بے معنی ہے. 220 ملین مسلمانوں کا کیا کرو گے؟ کہاں کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. آج کتنے ہندو گلف میں ہیں, لاکھوں ملینوں ہیں, ان کی زندگیاں خراب ہوں گی. ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ پرابلم آ جائے گا. اگر ہم فقط اپنی سوچے تو آپ پر ہم پر بوجھ فقط مسلمانوں کا نہیں ہے, ہم پر پوری کائنات کا بوجھ ہے, ہم پر پوری کائنات کا بوجھ ہے. ہم اگر نہیں سدھریں گے کوئی نہیں سدھرے گا. اس سدھار کو مد نظر رکھتے ہوئے حسین آگے بڑھے تھے کہ اگر پیوریٹی میں باقی رکھ لوں اسلام کی باقی کام ہو چکا. میرے آگے کے آنے والے وہ پیورٹی کو سمجھ کر اپنی ہمت اور حوصلے پر کام کرنے لگیں گے اور ہمارا راستہ بنتا جائے گا. آج کا دن ہم مصائب پڑھتے ہیں حضرت ابو الفضل العباس کے, وہ عباس جس کا ایک لقب کانا یدعا خمر بنی ہاشم, عباس کو بنی ہاشم کا چاند کہہ کر پکارا جایا تھا گیا تھا, ان کو خمر بنی ہاشم کہہ کر پکارا جایا کرتا تھا. وہ عباس آج کربلا میں, آج وہ عباس کربلا میں ہیں, شب عاشور ہے, امام اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اب یا تم چلے جاؤ اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پر سے بیعت اٹھا لوں. سب سے پہلے کلام کرنے والے حضرت ابو الفضل العباس ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا امام آپ کے بعد جینے کا تصور بھی ہمارے یہاں نہیں ہے, جو چیز کا تصور نہیں ہے وہ کیسے کریں, ہم زندگی کو آپ کے بعد سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے بعد دوسروں نے اپنی گفتگو چھیڑی, کہا کہ 70 مرتبہ بھی اگر مار ڈالے جائیں اور زندہ کیے جائیں تب بھی آپ پر قربان ہوتے رہیں گے. اس سے پہلے کا واقعہ ہے, 9 تاریخ شام ہونے کو ہے, عصر کا وقت ہے, دیکھا جاتا ہے کہ دشمنوں کے درمیان حرکت ہو رہی ہے, فوج اپنے آپ کو حرکت دے رہی ہے. امام کہتے ہیں حضرت ابو الفضل العباس سے, عباس جاؤ دیکھو کہ کیا ماجرا ہے. حضرت عباس جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ کیا, کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے خط لکھا ہے, شمر لے آیا ہے اور عمر سعد سے کہا گیا ہے یا تسلیم کرنے کو کہو یا جنگ شروع کرو, اس لیے جنگ کی تیاری شروع ہوئی ہے. اور جب دریافت کرتے ہیں تو حضرت عباس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو دو چیزوں کا اختیار دیا جا رہا ہے, یا تسلیم ہو جاؤ یا جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ, تم کو اب طے کرنا ہے. حضرت عباس کو معلوم ہے کہ امام حسین کیا جواب دیں گے, پتا ہے کہ کیا جواب دیں گے, لیکن کہتے ہیں پوچھ کر آؤں گا. یہ اطاعت ہوتی ہے امام کی, 100% یقین, لیکن نہیں پوچھ کر آؤں گا, سینٹرل کمانڈ جہاں ہے اس سے پوچھوں گا, میں اپنے طرف سے کچھ نہیں بولوں گا, گرچہ جانتا ہوں کہ کیا بولیں گے. امام کے آتے امام کہتے حیات منت ذلہ, ذلت ہم سے اتنی دور ہے کہ ہمارے قریب نہیں آ سکتی, گمراہی ہم سے اتنی دور ہے کہ ہم سے قریب نہیں آ سکتی, جا کر کہہ دو, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ ایک شب کی مہلت دے دیں تاکہ ہم اسے اللہ کی یاد میں بسر کر سکیں. شام ہوتی رہتی ہے, ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ فوج کو منظم کریں, بات مان لی جاتی ہے, اور امام اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. امام اور امام کے ساتھی, صبح عاشور نمودار ہوتی ہے, اصحاب کی شہادتیں ایک کے بعد ایک, اس کے بعد بنی ہاشم کے جوان جانے لگتے ہیں, اکبر جاتے ہیں, قاسم جاتے ہیں, اون و محمد جاتے ہیں, یہ سب شاگرد تھے حضرت عباس کے, ان کی شہادتیں مکمل ہوتی ہیں. حضرت عباس کے 3 بھائی عبداللہ, عثمان اور جعفر, یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. اب تنہا عباس رہ جاتے ہیں اور اب اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں. حضرت عباس 34 سال کا سن رکھتے تھے اور امام حسین 57 سال کے تھے, 23 سال چھوٹے تھے اپنے بڑے بھائی سے, بھائی کو اپنے باپ کی جگہ محسوس کرتے تھے, اجازت مانگتے ہیں. امام کہتے ہیں عباس کربلا سے بہت مدت پہلے ایک قول ملتا ہے امام حسین کا حضرت عباس کے بارے میں، کہتے ہیں عباس میں تجھ پر فدا، یہ کربلا والا عباس نہیں ہے، پرانا بہت ہی پرانا عباس ہے، عباس کی وہ حیثیت تھی حسین کی نظروں میں، کہتے ہیں کہ عباس تم تو سپہ سالار ہو فوج کے، کہتے ہیں فوجی کا رہی، کہتے ہیں کہ دیکھو اب پانی تو نہیں ہے خیمہ گاہ میں، اگر کوئی پانی کی سبیل کر سکتے ہو تو سبیل کر لینا، موقع غنیمت جان کے سوکا مشکیزہ اٹھا لیتے ہیں عباس، چل پڑتے ہیں اشقیا سے، کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو، کیوں ان کے اوپر عورتوں اور بچوں پر پانی بند کرے ہو، ایک قول نقل ہوتا ہے شمر کا یہ کہتے ہوئے کہ اگر پوری دنیا پانی بن جائے ہمارا اقتدار اس پر ہو جائے ہم ایک چلو پانی نہ دیں گے، یہ دشمنی ہوتی ہے اہل خدا سے دشمنان خدا کو، جاتے ہیں پانی تک پہنچ جاتے ہیں مشکیزہ سوکا بھر لیتے ہیں، لیکن ابھی امانت کو پہنچانا ہے، جاتے وقت کوئی امانت نہیں تھی، اب یہ پانی کی مشک امانت بن جاتی ہے، تو ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جہاں درخت ہو تاکہ دور سے مشکیزے کو نشانہ نہ بنایا جا سکے، مشکیزہ تو بچ جاتا ہے لیکن خود عباس اپنے آپ کو مستقیم حملے کے لیے ایکسپوز کر دیتے ہیں، درختوں کے پیچھے سے حملہ ہوتا ہے، دایاں ہاتھ قلم ہوتا ہے، بایاں ہاتھ قلم ہوتا ہے، ان اشقیا کا نام موجود ہے جنہوں نے دایاں اور بایاں ہاتھ قلم کیا عباس کا، پھر بھی آگے بڑھتے رہتے ہیں عباس، ایک تیر سنسناتا ہوا آ کر مشک کو چھید دیتا ہے، وہاں پر حرکت رک جاتی ہے، رک جاتے ہیں عباس وہاں پر، اس کے بعد اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن پر ڈال دیتے ہیں، وہاں سے جو حملہ شروع ہوتا ہے، کچھ دیر کے بعد سنبھال نہیں سکتے اپنے کو گھوڑے پر، زمین پر آتے ہیں، حسین جب پہنچتے ہیں عباس کے بالین پر تو نظر آتا ہے کہ یہ حالت میں عباس ہے کہ جو کوئی شہید نہیں تھا، سر پر گرز لگا تھا، ہاتھ قلم تھے، آنکھوں میں تیر پیوست تھا، بانل ان کے ساروں پھر وجل حسین اس قتل عباس، حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمودار ہوئے جب عباس قتل کر دیے گئے، اور خود کہا ان کا سر آزاری و قلت ہلتی، میری اب کمر ٹوٹی ہے، میرے تدابیر اب کم ہو گئے، سلام ہو تجھ پر اے علمدار، سلام ہو تجھ پر اے وفادار، سلام ہو تجھ پر اے ابو الفضل العباس، وسیعلم الذین ظلموا ایام القلم ینقلبون.